الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دعا کے بعد انشاءاللہ درس قرآن ہوگا. تھوڑی دیر ساتھی بیٹھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريزا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخر إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب جزى الله عنا محمدا معه وأهله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين تولي ذلك لي إن شاء الله درس القرآن الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. قرآن کریم کا یہ آٹھواں پارہ ہے, سورہ آراف, اور سورہ آراف کا یہ چوتھا رکوع ہے. گزشتہ دروس میں انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہوا. حضرت آدم علیہ السلام اور ساتھ شیطان مردود, شیطان رجیم کا تذکرہ ہوا کہ شیطان کو راندہ درگاہ کر کے جنت سے نکالا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت سے روکا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا, اس درخت کے پھل کو نہ کھانا, حضرت آدم علیہ السلام, شیطان نے جو وسوسہ اور جو جال بچھایا, حضرت آدم علیہ السلام اس وسوسے میں آ گئے اور اجتہادی خطا ہو گئی. اس کو گناہ نہیں کہیں گے, اجتہادی خطا. اور اجتہادی خطا عام انسان سے اگر ہو جائے, ہم سے اور آپ سے ہو جائے, تو وہ گناہ نہیں ہے, وہ برا نہیں ہے, اجتہادی خطا معاف ہے. لیکن انبیاء چونکہ یہ برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں, تو انبیاء کی اجتہادی خطا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اس لیے اس اجتہادی خطا پر حضرت آدم علیہ السلام 100 سال سے زیادہ آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دعا سکھلائی. حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف کر دیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور یہ اتنی بہترین دعا ہے, یہ قرآنی دعا ہے, اور اتنی بہترین دعا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر انسان سے سرزد ہو جائے اور وہ توبہ کرے اس دعا کے ساتھ, تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی, حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے جس نعمت کو سب سے پہلے چھینا اس کا تذکرہ بھی ہوا کہ لباس بدن سے الگ ہو گیا. اور پھر گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے لباس جو عطا کیا ہے یہ میرا بہت بڑا فضل ہے اور میری بہت بڑی نعمت ہے. اور لباس کی تین قسمیں، جنت میں آدم اور اما حوا کو جو نعمت عطا کی ان میں لباس تھا، اور جو نعمت نافرمانی کی وجہ سے سب سے پہلے لی وہ لباس ہی تھا. اور دنیا میں آئے تو اللہ نے اس انداز میں ذکر کیا کہ لباس کو ساتھ بھیجا. تو لباس کی تین قسمیں بیان ہوئیں، ایک لباس ہے ستر کو ڈھانپنے کے لیے، اور ایک لباس ہے زینت کے لیے، اور تیسرا لباس و تقوی کے روحانی لباس، عمل ایمان اور عمل صالح. تو لباس کے بارے میں حدیث میں لباس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور میں نے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا تھا کہ لباس کوئی محسوس لباس کا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی محسوس لباس ہے جو سنت ہے، سنت محسوس لباس کو نہیں رکھا گیا. اور اس کی وجہ ہے، اس لیے نہیں رکھا گیا کہ اگر محسوس لباس سنت رکھا جاتا تو دنیا کے مختلف خطوں میں موسم کے لحاظ سے لوگ مختلف قسم کے لباس پہنتے ہیں، گرم علاقوں میں الگ لباس ہے، سرد علاقوں میں الگ لباس ہے، تو وہ علاقے پر چھوڑا، لیکن لباس کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہونا چاہیے. ستر ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، ستر نظر نہیں آنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ لباس سے انسان کی شخصیت میں نکھار آئے، اور لباس کے ذریعے وہ زینت. اور اسی طرح لباس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ کوئی اچھا لباس، اگر اللہ نے انسان کو دنیا میں مال دیا ہے وہ اچھا لباس پہن سکتا ہے، تو صحابہ کے حالات سے اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھا لباس اس کو پہننا چاہیے. جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے. اگر کسی کے پاس ہے لباس پہننے کے لیے اور وہ پھر بھی پھٹا پرانا لباس پہنتا ہے تو اس کو ناپسند کیا گیا ہے. ہاں اگر کسی کے پاس کچھ ہے نہیں ہے اور پھر وہ پھٹا پرانا لباس پہنتا ہے تو وہ صحیح ہے، لیکن ویسے پھٹا پرانا لباس پہننا اس کو ناپسند کیا گیا. بعض لوگ دلیل دے دیتے ہیں، وہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، اور سفر کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین پہنچتے ہیں تو کرتے پر 12 پیون لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ مثال دی جاتی ہے. تو اگر عمر امیر المومنین حضرت عمر ابو بکر بننا انسان چاہتا ہے تو پھر اس طرح بنے، تو پھر جسم پر جو لباس ہے اس میں اگر پیون ہو تو تب تو صحیح ہے، وہ توکل صحیح ہے کہ حضرت عمر کے پاس جب وہ امیر المومنین بنے تو جو کچھ آتا تھا وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے، حتیٰ کہ دیا جلانے کے لیے تیل بھی اتنا ضرورت جو ہوتا تھا وہ رکھتے تھے. بکر کے بارے میں آتا ہے کہ سوئی تک گھر میں نہیں چھوڑتے تھے. اسی طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کبھی لا نہیں فرماتے تھے، جو بھی آتا تھا دے دیتے تھے. اگر ایسی کیفیت کسی کے ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور صرف ایک یا دو لباس پہننے کے لیے ہیں تو وہ پھٹ جاتے ہیں، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن گھر میں 50-50 جوڑے رکھے ہوئے ہوں بغیر سلے یا سلے ہوئے اور پھر بھی انسان پھٹا پرانا لباس پہنے یا گندا لباس پہنے تو اس کو پسند نہیں کیا گیا. اچھے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اچھا لباس پہنے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی نیا لباس پہنتا ہے اور نیا لباس پہنتے ہوئے یہ دعا کرتا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے لباس پہنایا، پہننے کے لیے لباس عطا کیا جس سے میں اپنے ستر کو ڈھانپتا ہوں اور اس لباس کے ذریعے مجھے زینت حاصل ہوتی ہے. تو جو اس طرح دعا کرتا ہے تو جب تک وہ لباس اس کے جسم پر رہتا ہے فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. اور پھر آگے آتا ہے کہ جو آدمی نیا لباس پہن کر یہ دعا پڑھ کے جب وہ لباس پرانا ہو جاتا ہے یا پھر وہ اس کو پہنتا نہیں ہے تو اس کو پھینکے نہیں، اس کو غریب کو دے دے، اور جب وہ غریب کو دے گا، کسی ضرورت مند کو وہ لباس دے دے گا، جب تک اس کے بدن پر لباس ہوگا اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا. اور بعض روایات میں ہے تو ایسے شخص کو اللہ جنت کا لباس پہنائے گا. جنت کا لباس. اسی لیے بعض بزرگوں کے بارے میں حضرت امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر دن ایک جوڑا پہنتے تھے, ان کے بڑا مشہور ہے ان کے بارے میں کہ ہر دن وہ نیا لباس پہنتے تھے, اور ایک لباس کو پہن لیتے دوبارہ وہ لباس نہیں پہنتے تھے, امام مالک. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مریدین میں سے کسی کے کپڑوں کا کاروبار تھا, اور اس نے اپنے ذمہ لگا لیا تھا کہ وہ ہدیۃً تحفۃً ہر دن ایک جوڑا اور سال کے 360 جوڑے سی کر اس کے سامنے رکھ دیتے تھے کہ یہ آپ کے سال کے. تو امام مالک پھر کیا کرتے تھے, ہر دن پہنتے, اللہ کا شکر ادا کرتے اور دعا پڑھتے, اور پھر اس لباس کو اتار کر کسی طالب علم کے حوالے کر دیتے جو ان کے دست میں بیٹھے ہوئے ہوتے, کوئی غریب ہوتے ان کو دے دیتے تھے. تو لباس پہننا کوئی برائی نہیں ہے, لیکن لباس پہن کر اس میں تکبر اور غرور کرنا, اس سے منع کیا گیا ہے. تکبر اور غرور کا تعلق ظاہر کے ساتھ نہیں ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تکبر اور غرور کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. بعض اوقات فقیرانہ لباس میں بھی انسان تکبر کر لیتا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ دیکھو کتنا عاجز ہے, کتنی انکساری کے ساتھ چلتا ہے. اگر اس قسم کا خیال بھی آ گیا تو وہ بھی تکبر اور غرور میں داخل ہے. تو اس لیے جو اللہ نے نعمت دی ہے, پہننا اور کھانا پینا اچھا یہ کرنا چاہیے, اور اس پر پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کی نعمتیں ہیں, لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ مزید نعمت عطا کرے گا. اور اسی طرح مرد اور عورت کے لباس میں فرق ہے. کچھ لباس ایسے ہیں کہ وہ مردوں کے لیے خاص ہیں, عورت نہیں پہن سکتی, اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ عورتوں کے لیے خاص ہیں, مرد نہیں پہن سکتے. اور اسی طرح ہر وہ لباس جو مختلف علاقوں میں پہنے جاتے ہیں اور وہاں رواج ہے کہ مرد کے لیے یہ رنگ ہے, عورت کے لیے یہ ہے, مرد اس کو پہنتا ہے, عورت اس کو پہنتی ہے, تو وہاں پر جو مردوں کے لیے ہے اور جو عورتوں کے لیے ہے, اگر اس کا کوئی الٹ کرے گا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے گا اور عورت مرد کی, تو حدیث میں ایسے لوگوں پر لعنت کا لفظ آتا ہے کہ جو مرد عورتوں کا لباس, ریشمی لباس پہن لیتے ہیں, یا اسی طرح کوئی ایسا تیز رنگ جو عورتوں کا رنگ ہے, یا ایسے کڑھائی والے کپڑے جو عورتیں پہنتی ہیں اور مرد پہن لے, تو لعنت کا لفظ آتا ہے کہ جو مرد عورت کی حیثیت اختیار کرتا ہے یا جو عورت مرد کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ عورت کا الگ لباس ہے, مرد کا الگ لباس ہے, وغیرہ اس کا کوئی تعین نہیں ہے, یہ علاقے پر چھوڑا گیا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جسم ڈھانپا ہوا ہو اور زینت اس سے حاصل کی جائے تو یہ سنت ہے وہ لباس, اور ایسے لباس کو پہننا چاہیے. اور لباس پہنتے ہوئے دعا پڑھنا چاہیے, اور لباس جب پرانا ہو جائے تو اس کو پھینکنا نہیں چاہیے, اس کو چاٹی میں دے دینا چاہیے. جیسے یہاں پر بکسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ جا کر پرانے کپڑے اور ان کو اکٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں, پھینکنا نہیں چاہیے, چاٹی میں دے دینا چاہیے, اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے, اجر و ثواب ہے. اور اسی طرح جب حضرت آدم اور اما حوا کو جنت سے دنیا کی طرف بھیجا گیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد آدم کو مخاطب کیا کہ میرے پیغمبر, میرے رسول تمہی میں سے تمہارے پاس آتے رہیں گے, جو ان کی بات کو مانے گا, خوف رکھے گا, تقوی اختیار کرے گا, تو اس کے لیے ایسی ایسی نعمتیں ہیں, ایسی ایسی نعمتیں ہیں, جنت ہے. اور پھر جب واپس جنت کی طرف, کیونکہ جنت تمہاری ہی میراث ہے, انسان کو جنت سے نکالا گیا تو جنت انسان حضرت آدم کے لیے بنائے گی, تو یہ تمہاری میراث ہے, اور اپنی میراث کی طرف تم واپس لوٹو گے. اور جو ان پیغمبروں کی بات کو نہیں مانے گا, تو پھر میرے ایسے پیغام رسا بھی آئیں گے, ایسے فرشتے بھی آئیں گے جو تمہاری جان تمہارے جسم سے الگ کر دیں گے, کیونکہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا, تو پھر لوٹ کر میرے پاس آنا ہے, اور پھر ان پر بڑی گرفت ہوگی. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے یہ بتا دیا کہ اولاد میں آپ کی میرے رسول اور میرے پیغام آتے رہیں گے, لیکن یہ شیطان مردود ملعون ہے, اس کو بھی مہلت دے دی گئی ہے, اور یہ بھی راستوں میں جال بچھاتا رہے گا, اور یہ بھی وسوسے ڈالتا رہے گا, اور یہ بھی کوشش کرے گا کہ اولاد آدم کو گمراہ کر دے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں نے شیطان کو انسان پر قوت نہیں عطا کی. اگر کوئی انسان خود بخود اس کے جال میں پھنستا ہے, تو وگرنا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مجبور ہوں اور شیطان کے وسوسے میں آ گیا, ایسا نہیں ہے. شیطان غالب نہیں ہے, شیطان کا داؤ بڑا کمزور ہے کہ وہ 10 سال بھی انسان پر محنت کرتا رہے تو ایک لفظ انسان زبان سے نکالے گا, اللہ کے سامنے نادم ہوگا, گڑ گڑائے گا, توبہ کرے گا, شیطان کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا. تو تو اس لیے شیطان کا داؤ کمزور ہے اور انسان مضبوط ہے. انسان کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے انسان کو قوت بخشی ہے اور فرشتوں کو انسان کی حفاظت پر اللہ تبارک و تعالی نے مامور کر دیا ہے. تو آج کے درس میں اسی کا ذکر ہے کہ دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے اور مرنے کے بعد پھر میرے پاس آنا ہے, اور اس وقت کی کیا کیفیت ہوگی. اس منظر کو ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم میں جانے والے کس طرح داخل ہوں گے, آپس میں کس طرح باتیں کریں گے, تو آخر میں اسی کا ذکر ہے. آپ ترجمہ سنیں گے تو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے گا. قل من حرم زینۃ اللہ التی, میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ کس نے حرام کیا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے زینت کے طور پر لباس عطا کیا. جاہلیت میں مکہ والے مشرکین مکہ اللہ کے گھر کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے. جب یہ لفظ آتا ہے ذہن میں تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ایسی کہانیاں ہیں, یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ ننگے ہو کر. دنیا میں بہت سی قومیں آج بھی آپ کو ایسی نظر آئیں گی کہ اپنی مذہبی رسومات وہ ننگے ہو کر کرتے ہیں. وہ آپ ہندوؤں میں دیکھیں, ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ بہت سے ان میں سے ہندو ایسے ہیں کہ وہ جلوسوں کی شکل میں اور سوؤں کے حساب سے ننگ دڑنگ, جسم پر ایک کپڑا بھی نہیں ہوتا, ننگے جا رہے ہوتے ہیں. لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو بڑے پادری سمجھتے ہیں. تو اسی طرح جاہلیت کے اندر مکہ میں کعبہ کا طواف ننگے ہو کر لوگ کرتے تھے, تو اس سے منع کیا گیا کہ یہ تو اللہ نے زینت کے طور پر عطا. اور کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے اس سے کہ اللہ کی پاکیزہ غذا جو اللہ نے دی ہے اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو. تو اسی کا ذکر ہے. قل من حرم, میرے محبوب آپ کہہ دیں کس نے حرام کیا ہے زینت اللہ التی, جو اللہ نے لباس کی صورت میں زینت تمہیں عطا کی. اخرج لعباده, اور یہ پیدا کی ہے اپنے بندوں کے لیے. یہاں صرف ایمان والے نہیں کہا, بندوں کے لیے جتنی بھی اولاد آدم ہے. والطیبات من الرزق, اور پاکیزہ غذا, جس طرح وہ دودھ وغیرہ حج کے دنوں میں چھوڑ دیتے تھے, گھی وغیرہ دودھ ان چیزوں کو وہ استعمال نہیں کرتے تھے, تو اس کی طرف بھی جو اللہ کی پاکیزہ غذائیں ہیں, پاکیزہ ان کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں. قل ہی للذین آمنوا, میرے محبوب آپ کہہ دیں یہ تو اللہ نے ایمان والوں کے لیے پیدا کی ہیں. یہ ایمان والے جو ہیں ان غذاؤں کو استعمال کرتے ہیں, لیکن خاص ایمان والوں کے لیے آخرت میں یہ غذائیں رکھی ہیں. جو جنت کی غذا ہوگی وہ صرف ایمان والوں کو ملے گی, دوسروں کو نہیں ملے گی. دنیا میں تو سب کو ملتی ہے لیکن آخرت میں صرف اور صرف ایمان والوں کو, وگرنہ جو جہنم میں جائیں گے ان کے لیے تو زقوم ہوگا, ان کے لیے تو حمیم ہوگا, ان کے لیے تو آگ ہوگا, ابلتا ہوا پانی ہوگا, تارکول کا لباس ہوگا. تو یہ خاص ایمان والوں کے لیے. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ, اور خالص ایمان والوں کے لیے ہوگی یہ زینت اور یہ غذائیں قیامت کے دن. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون, اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے. قل انما حرم ربی الفواحش, ہاں جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں, پہلے لباس اور غذا ہی اللہ نے حرام نہیں کی, لیکن تم نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرایا, تو آگے کیا چیزیں اللہ نے حرام کی ان کا ذکر ہے. یہ بھی گزشتہ دروس میں مذکور ہو چکا. قل انما حرم, میرے محبوب آپ کہہ دیں اللہ نے حرام کیا ہے ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, بے حیائی ظاہری ہو یا باطنی. بے حیائی کو اللہ نے, فواحش کو اللہ نے حرام کیا ہے. والبغی بغیر الحق, اور زیادتی ناحق طریقے سے, کسی پر زیادتی یہ اللہ نے حرام کیا. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ, یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ حرام. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, جس کی تمہارے پاس کوئی سند بھی نہیں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور کہتے ہو اللہ پر ایسی باتیں جو تم خود بھی نہیں جانتے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. دنیا میں جو بھی آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے, ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا. تو ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, جب وہ وقت پورا ہو جائے گا یعنی موت کا وقت آ جائے گا. لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, ایک ساتھ نہ آگے ہل سکو گے نہ پیچھے, ایک ساتھ کبھی موقع نہیں ملے گا جب وہ وقت آ جائے گا. ولا يستقدمون نہ پیچھے، یا بنی آدم اے اولاد آدم، اما یاتینکم، بے شک جب تم دنیا میں چلے جاؤ گے تو آئیں گے تمہارے پاس رسل منکم، رسول تمی میں سے، یعنی اولاد آدم ہی میں سے میں پیغمبروں کو اور رسولوں کو بھیجوں گا، یقصون علیکم آیاتی، جو ان کے سامنے پڑھیں گے میری آیتوں کو، فمن اتقا، پھر جو کوئی ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، واصلح، اور اپنے آپ کو سنوارے گا اور اپنی اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ وہ خوف زدہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو جھٹلائیں گے میری آیتوں کو یا جنہوں نے جھٹلایا میری نشانیوں کو، واستکبروا، اور تکبر کیا عنہا، ان آیات سے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، اور اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے، فمن اظلم ممن افترا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو بہتان باندھے، افترا باندھے، اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹا، او کذب بآیاتی، یا جھٹلائے اللہ کی نشانیوں کو، اولئک ینالہم، ایسے لوگ حصہ پائیں گے نصیب ہم حصہ من الکتاب، جو ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، یعنی دنیا میں ایک وقت مقرر تک ان کو ڈھیل دی جائے گی، وہ کھائیں گے پئیں گے دنیا میں رہیں گے، ایک وقت مقرر تک جو ان کے حصے میں لکھا ہوا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم رسلنا، کہ آن پہنچیں گے میرے رسول ان کے پاس، اور ان رسولوں سے مراد کون ہے؟ اللہ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام، یتوفونہم، ان کی جان نکالنے کے لیے، کہ موت کے فرشتے سامنے، ایک مرتبہ ایک جنازے میں اللہ کے نبی گئے اور قبر تیار ہونے میں کوئی وقت تھا، نبی علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے، صحابہ بھی ارد گرد خاموش ہو کر بیٹھ گئے، تو حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ تم جانتے ہو جب آدمی کا آخری وقت آتا ہے تو اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، کہ فرشتے آتے ہیں جو ایمان والا ہوتا ہے، خوبصورت شکلوں میں آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ان کو دیکھتا ہے، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے، جنت کا کفن جو اس کی روح کے لیے لے کر آتے ہیں، جس روح کو اس کپڑے میں ڈال کر، خوشبودار کپڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کی جسم سے اس کی روح کو اس طرح الگ کرتے ہیں کہ جس طرح مشکیزے میں پانی ہو اور اس کا منہ کھول دیا جائے اور آرام سے وہ پانی نکل جاتا ہے، تو اس طرح اس کو کھولتے ہیں اور اس کے جسم سے اس کی روح کو الگ کرتے ہیں اور پھر اس کپڑے میں، اس کفن میں لپیٹتے ہیں اور آسمان پر لے جاتے ہیں، اور راستے میں جو فرشتہ بھی دیکھتا ہے وہ مبارکباد دیتا ہے کہ اتنی مبارک، اتنی خوشبودار، یہ کس کی روح لے کر، پھر وہ بتاتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور عرش الہی کے قریب، عرش الہی کے سامنے اس کو لے جاتے ہیں اور وہ جا کر اللہ کو وہ روح سجدہ کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو علیین میں رکھ دیا جائے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ روح کو فرشتوں کہا جاتا ہے واپس لوٹاؤ، پھر وہ واپس لے کر آتے ہیں قبر کے اندر، یہ روایت میں ہے، قبر کے اندر آتے ہیں اور جو آدمی قبر میں پڑا ہوا ہوتا ہے وہ روح پھر آ جاتی ہے اور پھر وہ نکیرین پہنچ جاتے ہیں اور سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے، مر رب کا من دینوں کا، کہ تمہارا رب کون ہے، تو وہ وہاں جواب دیتے ہیں اللہ ربی، اور جو ایمان والا ہوتا ہے اور اس ہستی کے بارے میں، اس بزرگ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ کہتا ہے یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، دین تمہارا کیا ہے، اسلام ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں تو اس کی روح کو فرشتے واپس لے کر نہیں آتے، وہاں سے نیچے پھینک دیتے ہیں اور آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلتے، پھر حکم ہوتا ہے کہ ان کے جو اعمال بد ہیں ان کو سجین میں لے جاؤ، اور روح کو پھینک دیا جاتا ہے واپس، اور جب وہ فرشتے آتے ہیں نکرین سوال کرتے ہیں مر رب کا مادین کا، تو وہ کہتے ہیں ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، تو یہ تفصیلی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد وہ جو آتا ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفرۃ النار، ایمان والوں کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، ہمیں جو چیز نظر آتی ہے قبر کو کھودتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے یہ اللہ جانتا ہے، برزخ کی زندگی جو ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں ہوتی، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ زندگی کیسی زندگی ہے، جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جاتی ہے اور فرش اس کا جنت کا بن جاتا ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے، اور جو کافر کی روح ہوتی ہے تو وہ قبر اس کے لیے جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جاتی ہے، اور قبر کو حکم ہوتا ہے، اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ آپس میں مل جاتی ہے اور جہنم کی آگ اس کے لیے بچھونا بن جاتی ہے اور سجین میں اس کے اعمال رکھے جاتے ہیں، اور پھر قیامت تک اسی طرح اس کو تکلیف دی جاتی رہتی ہے، اور پھر قیامت کے بعد پھر فیصلہ ہوتا ہے اور ٹھکانا اس کا جہنم ہوتا ہے۔ تو یہ گھڑی اور یہ وقت ہر ایک کے سامنے آنا ہے، یہ گھڑی ہر ایک کے سامنے آئے گی اور ان مشکل اور کھٹن مرحلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسی کا ذکر ہے، والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار، وہ جہنم میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم من افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، اولئک یہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں اور جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، اولئک یہی لوگ ہیں کہ پائیں گے ایک حصہ من الکتاب، جو لکھا ہوا ہے ان کی قسمت میں، حتی اذا جاءتهم رسلنا، یہاں تک کہ آن پہنچیں گے ان کے پاس ہمارے فرشتے، یتوفونہم، اس کی روح اس کی جان نکالنے کے لیے۔ اور جو کافر کی روح ہوگی، حدیث میں آتا ہے اسی محفل میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کافر کی روح اس کے جسم سے الگ کرتے ہیں تو بدبودار کپڑے لے کر فرشتے آتے ہیں اور ڈراؤنی شکلوں میں اچانک سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر اس کی جسم سے روح کو اس طرح کھینچتے ہیں کہ اونی گیلا کپڑا ہو اور اس کو خاردار جھاڑیوں پر پھینک دیا جائے اور ان میں پھنس جائے، اور پھر اس کو جھٹکے سے کھینچا جائے تو وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک ایک رگ سے کھینچ کھینچ کر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور پھر بدبودار روح کو جب اوپر لے کر جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں یہ کس گندے آدمی کی روح ہے، یہ کس کی ہے، فرشتے برا بلا کہہ رہے ہو، تو پھر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا، اس کو واپس پھینک دیا جاتا ہے۔ تو حت یتوفونہم قالوا ایدما کنتم تدعون من دون اللہ، پھر اس وقت ان سے کہا جاتا ہے جو ایمان نہیں لاتے کہ ایدما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں جن کو تم معبود سمجھتے تھے اور اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، قالوا ضلوا عنا، وہ کہتے ہیں آج ہم سے وہ گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم، اور آج ہم اپنی جانوں پر گواہی دیتے ہیں، انہم کانوا کافرین، کہ ہم جو کرتے تھے وہ کفر کرتے تھے، قال ادخلوا، تو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، فی امم قد خلت من قبلکم، ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، من الجن والانس، جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے، کہاں داخل ہو جاؤ، فی النار، برزخ کی زندگی میں، آگ میں، اور پھر آخرت میں، قیامت میں، ہمیشہ کے لیے، کلما دخلت امہ، جب بھی داخل ہوگی ایک جماعت، لعنت اختہا، تو دوسری جماعت پر لعنت بھیجتی ہوئی داخل ہوگی، یہ جہنم میں داخلے کی جو کیفیت ہوگی، ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہوئے داخل ہوں گے، اور ایک دیکھے گا داخل ہوگا، دوسرے کو دیکھے گا تو کہے تو بھی لعنتی ہے، تو نے بھی لعنتیوں والے کام کیے ہیں، اور جہنم میں ایک دوسرے پر لعنت، اور جنت میں جو داخل ہوں گے ایک دوسرے پر سلام بھیجتے ہوئے، مبارکباد دیتے ہوئے ایک دوسرے پر وہ داخل ہوں گے۔ تو لعنت اختہا، ہر جماعت دوسری جماعت پر لعنت بھیجے گی، حتی اذا دارکو فیہا، یہاں تک کہ سب کے سب کو جمیع، سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، قالت اخراہم لاولاہم، بعد میں آنے والے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے، ربنا، اے رب ہمارے، ہؤلاء اضلونا، یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جو بعد میں آنے والے ہیں، جو پہلے والوں کو کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا، ان کو ہم سے ڈبل عذاب دینا، یہ جہنم میں وہ کہیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، ان کو ڈبل عذاب دینا، من النار، آگ میں، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، اللہ فرمائے گا کہ دونوں کو دگنا ہی عذاب ملے گا، یہاں عذاب میں کمی نہیں ہوگی، سب کو دگنا ہی عذاب ملے گا، وقالت اولاہم، اور پھر پہلے والے کہیں گے کن کو، لاخراہم، بعد والوں کو، فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت تو نہ ہوئی، یعنی پہلے بعد والوں نے جو پہلے کہا تھا کہ ان کو عذاب دگنا ملے، تو اللہ کی طرف سے یہ جواب آئے گا کہ سب کو عذاب زیادہ ہی ملے گا، تو پھر پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے کہ کوئی فضیلت تو نہ ہوئی، ہم دونوں کو عذاب برابر مل رہا ہے اور دونوں عذاب میں ہیں، فذوقوا العذاب، تو کہا جائے گا چکھو عذاب کو، بما کنتم تکسبون، بسبب اس کے جو تم عمل کر کے آئے ہو اور کمائی کر کے آئے ہو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.